الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں
پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں نبی کی معرفت زیر بحث ہے،
یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی ہستی کو پیغمبر بنا کر بھیجتے ہیں، نبوت کے منصب پر فائز کرتے ہیں، تو اس کو کیسے پہچانا جائے گا. اس میں تین چیزیں زیر بحث آ چکی ہیں. پہلی یہ کہ نبی جب آتا ہے تو بالعموم اپنے سے پہلے نبی کی پیشینگوئی کے نتیجے میں اس کا مصداق بن کر آتا ہے. اس میں بالعموم کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ وہی ممکن ہوتا ہے جہاں پہلے سے نبوت کی روایت موجود ہو. اگر کسی قوم میں ایک لمبے عرصے تک کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، تاریخ گم ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں یہ چیز پھر نہیں پیش کی جا سکتی. دوسری چیز جس کو بہت وضاحت کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا وہ یہ چیز تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتے ہیں تو اس کو ایک ایسا کلام دیتے ہیں جس میں کوئی تضاد و تخالف نہیں ہوتا. اور تیسری چیز معجزات و خوارق تھے، چنانچہ ان کی بھی تفصیل ہو چکی. اب چوتھی چیز ہے،
اللہ تعالیٰ بعض ایسے امور غیب پر نبی کو مطلع کر دیتے ہیں جن کا جان لینا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. یعنی ایک تو معجزات و خوارق ہیں، ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر بعض ایسی چیزوں پر مطلع ہو جاتے ہیں، ان کو بتا دی جاتی ہیں اور ان کا اعلان کرتے ہیں کہ کوئی انسان ان کو نہیں جان سکتا. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں دن سورج گرہن ہوگا، چاند گرہن ہوگا، تو زمین کی گردش کا مطالعہ کر کے اس کو جانا جا سکتا ہے، لیکن صدیوں اور کرنوں پر پھیلی ہوئی تاریخ میں انسانوں کے رویے کیا ہوں گے، اس سے کیا نتائج نکلیں گے، اس کو سامنے رکھ کر بعض پیشینگوئیاں کر دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ بعض ایسے امور غیب پر، یعنی ایک چیز ابھی وجود میں نہیں آئی، وہ وجود میں آنی ہے، وہ معاملہ بھی ہونا ہے، اس کے کوئی آثار نہیں ہیں، پیغمبر کو اس پر مطلع کر دیا جاتا ہے، جن کا جان لینا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال، یعنی بہت سی مثالیں ہیں امور غیب کی، ماضی، حال، اس زمانے میں، بعد میں، اس کی ایک مثال وحی الہی کی پیشین گوئیاں ہیں جو حیرت انگیز طور پر بالکل صحیح ثابت ہوئیں. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر اس قرآن مجید میں بعض مستقبل سے متعلق پیشین گوئیاں کی. پیشین گوئی یعنی وہ بات جو مستقبل کے بارے میں قبل از وقت بتا دی جائے. ان میں سے بعض قرآن میں ہیں اور بعض کا ذکر روایتوں میں ہوا ہے. یعنی یہ جو پیشین گوئیاں کی گئیں یہ قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں، روایتوں میں بھی بیان ہوئی ہیں. روایتوں میں جو پیشین گوئیاں بیان ہوئی ہیں وہ اگرچہ کم نہیں ہے، پوری پوری کتابیں بعض اہل علم میں اس موضوع پر لکھی ہیں اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں ایک پیشین گوئی کے بارے میں ذکر کروں گا کہ جو اصل میں گویا صفحہ عالم پر ثبت ہو کے رہ گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ملاقات روایتوں میں بیان ہوئی ہے جو جبریل امین کے ساتھ ہوئی. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن جب آپ مجلس میں تھے اور صحابہ کرام بھی تھے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض ذلیل القدر صحابہ بھی تھے، سیدنا عمر نے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے رضی اللہ عنہ، تو دیکھا کہ ایک صاحب آئے ہیں اور ان کی شکل، صورت، ان کا لباس ایسا غیر معمولی ہے کہ کوئی اس پر سفر کے آثار نہیں ہے. چھوٹی سی بستی ہے، وہ وہاں کے بھی نہیں ہیں، کوئی ان کو پہچان بھی نہیں سکا. وہ آئے اور انہوں نے سوالات کیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے. سوالات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، تین چار سوالات انہوں نے کیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے ہیں. ان کے جانے کے بعد آپ نے فرمایا جبریل امین تھے، اس لیے آئے تھے کہ یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کیا ہے؟ دین کی تعلیم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز دین کی تعلیم دے رہے ہیں، تو یہاں یہ جو تعبیر اختیار کی گئی ہے یہ خاص مفہوم میں ہے، اور اسی سے زبان کے اسالیب کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یعنی اس میں کیا ہوا ہے؟ پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، کہاں سے اسے پیش کرنا چاہیے، وہ تین چار سوالات میں بالکل جامعیت سے آ گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے، انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے، انہوں نے پوچھا احسان کیا ہے۔ یہ تینوں سوالات ظاہر ہے کہ پوری طرح احاطہ کر لیتے ہیں اس دعوت، اس تعلیم کا جو پیغمبروں کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے، اور جس کا منتہا کمال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ یہ قیامت کب آئے گی؟ یعنی پیغمبروں کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ قیامت ہی کی منادی کرتے ہیں، اسی کی بشارت دیتے ہیں، اسی کے بارے میں انذار کرتے اور خبردار کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑا ہی اہم سوال تھا۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ پوچھنے والے سے، جس سے پوچھا گیا ہے، کوئی فرق نہیں ہے علم میں، دونوں ایک ہی جگہ پہ ہیں، نہ میں جانتا ہوں کب آئے گی، نہ آپ جانتے ہیں کب آئے گی۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اس کی کوئی نشانی بتا دیجئے۔ تو حضور نے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ جو عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے ہیں، یہ قیامت کے قریب عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ یتتابرون فی البنیان، اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اس وقت کیا یعنی اس صدی کی، پچھلی صدی کی ابتدا میں کوئی نہیں سوچ سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سن 45 46 40 میں جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں یا عمرے کے لیے گئے ہیں، انہوں نے اپنی روداد لکھی ہے، تو ذرا پڑھیے اس وقت عرب کی کیا صورتحال ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ عرب کے چرواہے، یہ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے، یہی عمارتوں کی بلندی میں، یتتابرون فی البنیان، ان کی بلندی میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ انطلد الامۃ ربتہا، یہ جو اس وقت غلامی کا ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے دنیا میں، یہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ دونوں پیشین گوئیاں بالکل ایک ہی وقت میں پوری ہوئی ہیں، اور اس طرح پوری ہوئی ہیں، یعنی غلامی کا معاملہ بھی کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا، یعنی دنیا نے صدیوں اس کو بھگتا ہے۔ ایک غلط روایت پیدا ہو گئی کہ ابتدا میں جب جارحیت کے معاملات ہوئے، تو قبیلوں میں جب کبھی فتح و شکست کا معاملہ ہو جاتا تو لوگوں کو غلام بنانے کا طریقہ اختیار کر لیا گیا، گویا جارحیت کی سزا دی جا رہی ہے، اور پھر یہ تجارت بن گئی۔ جب کسی چیز کے ساتھ معیشت وابستہ ہو جائے تو اسے آسان نہیں ہوتا۔ یہ معلوم ہے کہ یہاں پر بھی جو خانہ جنگی ہوئی امریکہ میں، تو اس میں بھی معاشی مفادات زیادہ اہمیت رکھتے تھے، یعنی وہ لوگ کے جو آپ کی کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، اسی طرح عربوں میں دیکھیں تو جو آپ کے قافلوں کو لے جا رہے ہیں، آپ کے تمام امور انجام دے رہے ہیں، آپ کی معیشت ان پر کھڑی ہے، یک بیک یہ کہا جائے کہ اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، تو یہ آسان کام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایات دیں، قیدی بنانے کے معاملے میں واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا، لیکن ختم نہیں کیا جا سکا اس کو۔ تمام تر جد و جہد کے باوجود دنیا میں یہ رہی، یہ ختم اسی زمانے میں آ کے ہوئی ہے، اور قانونی طور پر بھی ختم ہوئی، اور دنیا میں گویا غلامی کا لفظ بولنا یہ نہیں ہے کہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، اب بھی مختلف صورتوں میں موجود ہے، لیکن بہرحال ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اس کو نہایت بلیغ اسلوب میں بیان کیا کہ انطلد الامۃ ربتہا، یعنی ایک نسل غلام ہوگی اور دوسری آزاد ہو جائے گی۔ تو بہت ہی بلاغت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا، بس خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ تو نسلاً بعد نسلاً ایک آفت تھی جو انسان پر نازل ہو جاتی تھی۔ پیدا ہوا ہے ایک غلام کے گھر میں، ایک لانڈی کے گھر میں، اس کی یہ حیثیت متعین ہو جاتی تھی۔
اور سر، ایک تیسرا بھی تھا نشانی میں، ہمارے جو ہیں بدنی کچھ غلام ہو جائیں گے اپنی اولاد، وہ بھی ہے؟
نہیں، دو ہی چیزیں ہیں بس۔
تو اور بھی بہت سی پیشین گوئیاں، یہ میں نے ایک کی مثال دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا کیا پیشین گوئیاں ہوئیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے متعلق، آپ کے زمانے کے بعد جو فوراً بعد کا دور ہے جس میں خلافت راشدہ قائم ہوئی، جس میں ملوکیت قائم ہوئی، وہ ایک بڑا لمبا باب ہے. اس کو اگر ہم کھولیں تو گویا روایات کا ایک پورا ذخیرہ ہے. یہ میں نے بڑی نمایاں چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی کہ اس درجے میں پیغمبر پیشین گوئی کر دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد صدیوں نے کروٹ لی ہے، یعنی دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، اور پھر برسوں اور صدیوں میں بدلے ہیں، تب کہیں جا کر وہ پوری ہوئی ہے. لیکن ہم نے اپنے زمانے میں اس کو دیکھ لیا کہ وہ حرف بحرف پوری ہو گئی. اس کی ایک مثال وحی الہی کی پیشین گوئیاں ہیں جو حیرت انگیز طور پر بالکل صحیح ثابت ہوئیں. ان میں سے بعض قرآن میں ہیں اور بعض کا ذکر روایتوں میں ہوا ہے. سرزمین عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ، فتح مکہ اور لوگوں کے جوق در جوق، اللہ کے دین میں داخل ہونے کی پیشین گوئی سے قرآن کا ہر طالب علم واقف ہے. یہ وہ پیشین گوئیاں ہیں کہ جو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوئی، یعنی پہلے دن سے قرآن مجید نے گویا اس کا اعلان کرنا شروع کر دیا تھا کہ اس سرزمین میں یہ ہونے والا ہے. اگر آپ قرآن کو اس زاویے سے پڑھیں، اور خاص طور پر مکیات کو، یعنی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، دور نزدیک کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہاں اتنی بڑی تبدیلی، اتنا بڑا تغیر آ سکتا ہے. قریش کی اپنی قیادت پوری طرح اس زوم میں ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے. مسلمان بالکل بے یار و مددگار، کبھی حبشہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، کبھی اپنی جانیں بچا رہے ہیں، وہ تو ایک مظلوم غلام کی مدد کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. اس طرح کی صورتحال ہے. تو آپ اگر قرآن مجید کو پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں کس شان کے ساتھ، کس اذان کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ساری صورتحال تبدیل ہونے والی ہے، یہ سب کچھ بدل جائے گا. میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ اگر آپ بالکل اعجاز کے ساتھ اس سارے معاملے کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو سورہ قمر کو دیکھنا چاہیے. بہت چھوٹی سی سورہ ہے. اب قرآن مجید اس میں بات یہاں سے شروع کرتا ہے کہ تم نے اتنی بڑی نشانی دیکھ لی، اس کے باوجود تم یہی کہو گے کہ یہ تو چلتے ہوئے جادو کی چیزیں ہیں جو دکھا دی جاتی ہیں. تو آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ جب کبھی پیغمبر دنیا میں آیا کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دو دو جملوں میں جو عربوں کے ہاں معلوم معروف پیغمبروں کی تاریخ ہے وہ بیان کر دی. اگر آپ سورہ قمر کو نکالیں گے تو آپ کے سامنے اس کی پوری تصویر آ جائے گی. یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ نوح کی قوم ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہم نے کیا، ہم نے لوط کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ہم نے شعیب کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ہم نے فرعون کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو گویا یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کے پیغمبر کی بعثت کے بعد اس کی قوم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو اس میں جب بات آخر میں پہنچ گئی ہے تو یہ کہا ہے کہ کفارکم خیر من اولائکم ام لکم براتم فی الزبر، یعنی قریش کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو خطاب کر کے کہا ہے کہ تمہارے اندر کے جو منکرین ہوں گے یہ کیا ان سب سے بہتر ہے، یعنی ان کے ساتھ کوئی مختلف معاملہ ہوگا. پچھلے صحیفوں میں تمہارے لیے کوئی برات نامہ لکھا ہوا ہے کہ لوط کی قوم کے ساتھ تو یہ ہوا، اور فرعون کے ساتھ تو یہ ہوا، اور عاد کے ساتھ یہ ہوا، اور سمود کے ساتھ یہ ہوا، تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. تمہاری طرف بھی خدا کا رسول آیا ہے، اس لیے تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا. کیا خیال ہے، تم ایک بڑا جتھا ہو جو مقابلے میں آ جائے گا، تم پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہو گے. تو قرآن مجید نے یہاں سے بات شروع کی. اور پھر اس کے بعد آپ مکیات میں دیکھیے، وہ مسلسل یہ بیان کر رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کبھی ایجاز کے ساتھ، کبھی اجمال کے ساتھ، کبھی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں وہ جو چھوٹی سی سورہ ہے، انا آتینا کل کوثر، یہ جو حرم ہے جس کی تولیت ان کے پاس ہے، یہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے. فصل رب کا ونہر، یہ یہاں پر نماز اور قربانی دونوں کو بتوں کے لیے کر رہے ہیں، اس کو آپ خدا کے لیے خاص کیجیے گا جب آپ کے پاس یہ آ جائے گا. ان شانہ کو ولبتر، ان دشمنوں کی کیا حیثیت ہے، یہ تو بالکل جھٹکٹے ہو کے بکھر جائیں گے. تو اسی شان، اسی اذان کے ساتھ وہ یہ پیشین گوئی کرتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، اذا جا نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور جب فتح کا نقارہ بچ جائے گا، پھر کیا ہوگا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہوں گے. یعنی گویا تصویر کھینچ دی ہے کہ کیا معاملات ہونے والے ہیں. اور یہ مضمون کسی ایک جگہ نہیں ہے, 10 جگہ پر ہے. خود مدینہ میں جب اس کے آثار بھی نمودار ہو گئے ہیں, لیکن لوگ پھر بھی محسوس کرتے تھے کہ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ہر تیسرے دن وہی طاقت کر رہے ہوتے ہیں, کبھی بدر میں آ گئے, کبھی احد میں آ گئے. تو اس موقع کے اوپر آپ دیکھیں اعلان کیا کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, یعنی یہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنا رسول بھیجا ہے اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر وہ اس دین کا غلبہ قائم کر دے گا جو یہ رسول لے کر آیا ہے. ولو کرہ المشرکون, اگرچہ یہ مشرک اس معاملے کو کتنا ہی ناپسند کریں, یہ ہو کر رہنا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ, یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہوں کی پھونک سے اس نور کو بجھا دیں. اللہ نے اس کے اتمام کا فیصلہ کر دیا ہے. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. تو دسیوں مقامات پر قرآن مجید نے یہ پیشین گوئی اس اذان, اس شان اور اس وضاحت کے ساتھ کی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عرب بھرب پوری ہوئی. سرزمین عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ, فتح مکہ اور لوگوں کے جوک در جوک, اس لفظ کا تلفظ یہ بھی ٹھیک ہے اور جوک در جوک بھی ٹھیک ہے, دونوں مستعمل ہیں. اللہ کے دین میں داخل ہونے کی پیشین گوئی سے قرآن کا ہر طالب علم واقف ہے. ایرانیوں سے مغلوب ہو جانے کے بعد رومیوں کی دوبارہ فتح کی پیشین گوئی بھی ایسی غیر معمولی تھی. یہ ایک واقعہ پیش آ گیا تھا اس زمانے میں کہ ایرانیوں سے رومی مغلوب ہو گئے تھے. ایسا حملہ ہوا کہ جس کے بعد کہیں پناہ نہیں مل سکی, سمٹتے چلے گئے. اور یہ چیز خود مسلمانوں کے لیے بہت شاک تھی, اس لیے کہ مسیحی ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں. بڑی تھوڑی سی جمعیت, اس کو قریش نے بھی استہزاء کا موضوع بنا لیا کہ وہاں بھی تمہاری پٹائی ہو رہی ہے, یہاں بھی ہوگی. یہ صورتحال ہے, اس میں قرآن مجید نے یہ پیشین گوئی کی. ایرانیوں سے مغلوب ہو جانے کے بعد رومیوں کی دوبارہ فتح کی پیشین گوئی بھی ایسی ہی غیر معمولی تھی. اب جو اس وقت صورتحال تھی, اس میں رومی مغلوب ہوئے, تو کوئی دور دور تک آثار نہیں تھے اس بات کے. کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ صورتحال تبدیل بھی ہو سکتی ہے. اور اسی وجہ سے قریش بھی شادیانے بجا رہے تھے, مسلمان بھی اپنے آپ کو بہت افسردہ محسوس کر رہے تھے. قرآن نے کیا کیا؟ قرآن مجید میں یہ اس طرح بیان ہوئی ہے, یہ سورہ روم ہے, 2-6 آیات ہیں. غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ ذرا دیکھیے کہ کیا اذعان ہے, کیا یقین ہے. وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ خدا بولتا ہوا نظر آتا ہے. رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں, لیکن اپنی اس مغلوبیت کے بعد وہ جلد ہی غالب ہو جائیں گے اگلے چند برسوں میں. اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے, اور جو کچھ بعد میں ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا. اور ایمان والے اس دن اللہ کی مدد سے مسرور ہوں گے. یعنی دن بھی متعین کر دیا کہ یہ واقعہ کب ہوگا, کہ تمہیں بھی اس دن, یعنی وہ استہزاء کا نشانہ بنا رہے تھے کہ تمہاری بھی پٹائی ہوگی. تو یہ کہا کہ دونوں کام ایک ہی وقت میں ہوں گے. چنانچہ بدر کی فتح کی خوشی اور یہ دونوں اکٹھی ہو گئیں. اور قرآن مجید نے یہی فرمایا تھا, دن بھی متعین کر دیا تھا کہ یہ وقت ہوگا جب تمہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور تم ان کی پٹائی کر رہے ہوگے, اور ادھر رومیوں کا غلبہ بھی ختم ہو جائے گا. رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں, لیکن اپنی اس مغلوبیت کے بعد وہ جلدی غالب ہو جائیں گے اگلے چند برسوں میں. اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے, اور جو کچھ بعد میں ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا. اور ایمان والے اس دن اللہ کی مدد سے مسرور ہوں گے. یعنی وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن تمہیں بھی اللہ کی مدد حاصل ہو چکی ہوگی اور تم بھی خوشی منا رہے ہوگے, تمہارے یہاں بھی جشن ہوگا. اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے, اور وہ زبردست بھی ہے اور بڑا مہربان بھی. اللہ کا حتمی وعدہ ہے, اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. تو یہ پیشین گوئی اس شان کے ساتھ کی گئی. یہ پیشین گوئی جب کی گئی تو زوال روما کے مصنف ایڈورڈ گبن کے الفاظ میں, کوئی بھی پیش کی خبر اتنی بعید از وقوع نہیں ہو سکتی تھی. یعنی اگر آپ حالات کے اندر رکھ کے دیکھیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہرقل کے پہلے 12 سال رومی سلطنت کے خاتمے کا اعلان کر رہے تھے. یعنی یہ ایک بڑی مدت ہے. یہ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اب تو یہ گویا سلطنت ہی گئی ساری ہاتھ سے, لیکن یہ ٹھیک اپنے وقت پر پوری ہو گئی. اپنے وقت سے مراد یعنی اس وقت جب کہ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے ہمکنار کیا, پوری ہو گئی. اور 6 مارچ 628 میں رومی حکمران اس شان سے قسطنطنیہ واپس آیا فتح پانے کے بعد کہ اس کے رتھ کو 4 ہاتھی کھینچ رہے تھے اور بے شمار لوگ دارالسلطنت کے باہر چراغ اور زیتون کی شاخیں لیے اپنے ہیرو کے استقبال کے لیے موجود تھے. یعنی ادھر مسلمانوں کے لیے وہ یوم الفرقان بن گیا تھا, اللہ کی مدد اللہ کی نصرت کے ظہور کا دن بن گیا تھا, وہ بھی مسرور تھے. اور دوسری جانب قسطنطنیہ میں بھی یہ صورتحال تھی. اور اس طرح گویا رومی فاتح اپنے دارالسلطنت میں فتح و نصرت سے ہمکنار ہونے کے بعد داخل ہو رہا تھا. یہ ان پیشین گوئیوں کا ایک اجمالی حوالہ ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ صرف یہاں پر ایک اصول کے طور پر کہ پیغمبر کی معرفت میں یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے, اس کو جو بیانات دی جاتی ہیں اس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے, ایک اجمالی اسلوب میں ذکر کر دیا گیا ہے. ورنہ ان پیشین گوئیوں کے بارے میں اور ان کی تفصیلات کے بارے میں سینکڑوں صفحات کی کتابیں موجود ہیں, اور وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں. قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ جگہ جگہ یہ دیکھیں گے کہ وہ اسی طرح اپنے بعد آنے والے حالات کے بارے میں پیغمبر کو بتا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور یہاں کیا فیصلہ کن مارگ کا برپا ہے, اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں. معاف کیجیے, اس کے بعد پانچویں چیز ہے, نبیوں میں سے جو رسول کے منصب پر فائز ہوتے ہیں, یعنی سارے کے سارے نبی رسول نہیں ہوتے, ان میں سے چند کو یا کچھ کو رسالت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے. یہ گویا ایک برتر منصب ہے. نبی تو سبھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخاطبت سے نوازا, جن کو اس ذمہ داری پر فائز کیا کہ وہ اس کا پیغام پہنچائیں, لیکن ان میں سے بعض کو رسالت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے. نبیوں میں سے جو رسول کے منصب پر فائز ہوتے ہیں وہ خدا کی عدالت بن کر آتے اور اپنی قوم کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. یعنی جن کو یہ منصب ملتا ہے ان کے بارے میں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ اپنی قوم کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم سائل کی درخواست لے کر نہیں آئے. یہ کسی فلسفی اور حکیم کا نقطہ نظر نہیں ہے, چاہو تو قبول کر لو چاہو تو رد کر دو. ہم جو دعوت پیش کر رہے ہیں یہ کوئی دنیوی چیز نہیں ہے کہ تمہارے لیے قابل قبول ہوئی تو اچھی بات, نہ ہوئی تو تم نے منہ موڑ لیا. یہ خدائی فیصلے کا ظہور ہے. یعنی ہم جب زمین پر اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کھڑے کر دیے گئے ہیں تو اب وہ قیامت جس کی ہم خبر دے رہے ہیں, جس کی منادی کر رہے ہیں, جس کے بارے میں خبردار کر رہے ہیں, وہ قیامت ایک چھوٹے پیمانے پر اس قوم کے لیے برپا ہو جائے گی. یعنی اس میں جو اہل حق ہیں وہ الگ کر لیے جائیں گے اور جو لوگ منکرین ہیں وہ الگ کر لیے جائیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ سنائے گا ان کے لیے. عذاب و ثواب کا یہیں اعلان کر دیا جائے گا, اس کی تفصیلات بتا دی جاتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. نبیوں میں سے جو رسول کے منصب پر فائز ہوتے ہیں وہ خدا کی عدالت بن کر آتے ہیں. ایک عدالت وہ ہے جس کی ہمیں خبر دی گئی ہے کہ وہ قیامت میں لگے گی, روز محشر لگے گی. وہ عدالت ہی ہے جس کو عدالت ہونے کی وجہ سے یوم الدین کہا جاتا ہے, مالک یوم الدین. یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ عدالت کا دن, جزا و سزا کا دن, جب ہمارے اعمال کا فیصلہ سنایا جائے گا اس کا دن. اسی سے لفظ دینونت ہے, جزا و سزا. تو گویا وہ دینونت جو ساری انسانیت کے لیے برپا ہونی ہے, جس کی خبر پیغمبر دیتے ہیں, وہی دینونت, وہی جزا و سزا بہت چھوٹے پیمانے پر, وہی قیامت ایک قیامت صغرا کے طور پر اس قوم کے لیے برپا ہو جاتی. وہ خدا کی عدالت بن کر آتے ہیں اور اپنی قوم کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اس لفظ عدالت کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. قرآن مجید کے فہم میں اس کا بڑا دخل ہے. آپ دیکھیے کہ جب لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت بنی اسرائیل کی طرف ہوئی تھی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام القرآن میں خبردار کرنے کے لیے اٹھایا گیا، تنذر ام القرآن ومن حولها، یعنی مکہ، مکہ اور اس کے گرد و نواح، سرزمین عرب، عربوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب تمہاری زبان میں نازل ہوئی ہے، پیغمبر تمہارے اندر سے موجود ہیں. تو آدمی جب ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ یہ جو پیغمبر ہے ان کی ہدایت بھی گویا اپنی اپنی قوموں کے لیے ہے. ماضی کے لحاظ سے ہم مسلمانوں میں یہ فلسفہ موجود ہے، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جو پیغام لے کے آئے تھے یا اس سے پہلے بنی اسرائیل کے پیغمبر جو پیغام لے کے آئے تھے وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا. یہ بات یوں نہیں ہے. ایک چیز ہے پیغمبروں کی ہدایت اور ایک چیز ہے ان کی عدالت. ہدایت وہ پیغام ہے، وہ میسج ہے جو وہ انسان کو دینے کے لیے آتے ہیں، یعنی یہ بات کہ اس کائنات کا تنہا خالق ہے، یہ بات کہ وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، یہ بات کہ اسی کی بادشاہی کائنات پر قائم ہے، یہ بات کہ خلق و امر سب اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ بات کہ ہم سب کو اس نے امتحان کے لیے یہاں بھیجا ہے، یہ بات کہ ایک دن ہمیں اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے، وہاں جزا و سزا ہوگی. اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ان کی ہدایت سے متعلق ہیں، اسی طرح سے بنیادی اخلاقیات، ایسے ہی وہ چیزیں جن کا تعلق شریعت کے ان قوانین سے ہے جن کی پابندی ہمیشہ سے لوگوں کو کرنی ہے، تو ان کی یہ ہدایت سب کے لیے ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے یا صرف فلاں اور فلاں قوم کے لیے ہے، وہ عالمگیر ہوتی ہے. سیدنا مسیح کی بھی عالمگیر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی عالمگیر، تورات اور زبور بھی اسی طرح عالمگیر ہدایت لے کے آئی ہیں، لیکن پیغمبروں کی عدالت ان کی اپنی قوم کے لیے ہوتی ہے. یعنی وہ جو فیصلہ سنانے کے لیے آتے ہیں، جو معاملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، جس کے نتیجے میں اسی دنیا میں ایک قیامت صغرا برپا ہو جاتی ہے. تو یہ جو قرآن مجید کے بیانات ہیں کہ تمہارے اندر سے ایک پیغمبر کو برپا کیا ہے، تمہاری زبان میں بھیجا ہے، تم ان کو دیکھتے ہو شب و روز، یہ سب چیزیں اس عدالت کے حوالے سے اتمام حجت کو واضح کر دینے کے لیے کہی جاتی ہیں. یعنی تمہارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا، تمہارے اوپر خدا کے عذاب کا تازیانہ برس جائے گا اسی دنیا میں، یہیں فیصلہ سنایا جائے گا. خدا کی کچھ وعیدیں ہیں جو یہاں پوری ہوں گی، خدا کے کچھ وعدے ہیں جو یہاں پورے ہوں گے. تو یہ عدالت ہے، اور یہ عدالت اسی قوم کے لیے ہوتی ہے. یہی عدالت ہے جس کو نہ سمجھنے کے لیے نتیجے میں اس کے جتنے پہلو قرآن میں زیر بحث آئے ہیں اور جتنے سیرت میں نمایاں ہوتے ہیں، وہ سیاسی اسلام یا پولیٹیکل اسلام کی پیدائش کا باعث بن گئے. ایک بڑی غلط فہمی یہ ہوئی ہے. میں نے ایک مرتبہ اس کو تعبیر کیا تھا کہ بعض لوگوں نے دور حاضر میں نبوت کا دعویٰ کیا اور بعض نے یہ لفظ استعمال کیے بغیر رسالت کا دعویٰ کیا. تو نبوت میں آپ کہتے ہیں کہ وہی آئی ہے میری طرف، تو ہنگامہ ہو گیا اس کے اوپر، آج تک مسلمان معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. رسالت میں آپ کہتے ہیں کہ جو اس وقت ہوا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہ ہم اب کر کے دکھائیں گے. تو دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں ہمیشہ کے لیے. خدا کی عدالت کا تعلق پیغمبروں کی بعثت سے ہے، اور ان کی ہدایت عالمگیر ہوتی ہے. سیدنا مسیح کی ہدایت جو ہمیں انجیل میں ملتی ہے، پڑھیے ذرا اس کو، اندازہ ہو جائے گا کہ کیسی عالمگیر ہدایت ہے. اس کے اندر دین کے حقائق کس خوبی کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. آپ زبور کو پڑھیں، اس کی مناجاتیں پڑھیں، اس کی دعائیں پڑھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ تورات کو پڑھیں، کتاب استثناء تورات ہے. عام طور پر بائبل سے لوگ خلط ملط کرتے ہیں، بائبل تو جیوش ہسٹری ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ توحید کیا چیز ہے، اللہ کی دینونت کا ظہور کیسے ہوتا ہے، وہ قوم جس کا اللہ نے انتخاب کیا تھا اس کے ساتھ اس کے معاملات کیا ہیں. تو آپ ادھر تورات پڑھ رہے ہوں گے، ادھر سورہ بقرہ کو مقابل میں رکھ لیجئے، ایک ہی داستان آپ کے سامنے آئے گی. ہدایت عالمگیر ہے، سب کے لیے ہے، الا یہ کہ خود پیغمبر بتا دیتے ہیں کہ فلاں حکم خاص ہے یا یہ ایک وقتی تدبیر تھی جو ہم نے یہاں پر کی ہے. تو وہ سب چیزیں خود واضح ہوتی ہیں. وہ تورات میں بھی جو احکام بنی اسرائیل کے لیے خاص ہیں، وہ تورات واضح کر دیتی ہے کہ ان کے لیے خاص ہے. ہمارے ہاں بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بعض چیزیں بیان ہوئی ہیں، مثلا آپ کی بیویوں سے متعلق بعض احکام ہیں اور اسی طرح کی چیزیں ہیں، یا کچھ وقتی تدابیر ہیں جو اختیار کی گئیں، وہ خود قرآن واضح کر دیتا ہے. لیکن فی الجملہ وہ ہدایت لے کر آتے ہیں وہ عالمگیر ہوتی ہے، وہ بالکل یونیورسل، وہ سارے عالم کے لیے یکساں ہیں۔ یہ فرق بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ نبیوں میں سے جو رسول کے منصب پر فائز ہوتے ہیں وہ خدا کی عدالت بن کر آتے ہیں اور اپنی قوم کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ فیصلہ ہونا ہے نا ایک دن قیامت میں، حق و باطل کا فیصلہ ہونا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ فیصلہ جو قیامت میں ساری انسانیت کے لیے ہونا ہے وہ اپنی قوم کے لیے اسی دنیا میں کر کے رخصت ہوتے ہیں۔ آتے ہیں تو بعض موقعوں کے اوپر یعنی ایک در یتیم ہوتے ہیں، باپ بھی دنیا میں نہیں رہا، ماں بھی دنیا میں نہیں رہا، غربت بھی ہے، کوئی معاش کے ذرائع بھی نہیں ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن وہی بکریاں چرانے والے، وہی کمی تھا لیکن سرور عالم ہوا آخر۔ تو یہ چیز ہو کے رہتی ہے۔ خدا کی عدالت کا یہ جو ظہور ہے یہ خود ان کی نبوت کی، ان کے ساتھ خدا کی مائیت کی، ان کی رسالت کی دلیل بن جاتا ہے۔ اور جب یہ عدالت برپا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کسی دوسری قوم کے لیے جو اس کو دیکھ لیتی ہے اپنی آنکھوں سے، پھر تفصیلی اتمام حجت کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں نے جب یہ بتایا کہ صحابہ کرام کے خلاف رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدام اسی اصول پر ہوا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ خط لکھنے سے ہو جائے گا، نہیں، وہ اسی دینونت کے ظہور سے ہوا ہے، یہ سرزمین عرب میں ہو گئی۔ چنانچہ مقامات پہ وہ مضمون ہے جس میں میں نے متعین کر کے بتایا ہے کہ یہ تین چیزیں ہیں کہ جو اتمام حجت کا، یعنی خدا کی طرف سے ہر چیز کو واضح کر دینے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ نبیوں میں سے جو رسول کے منصب پر فائز ہوتے ہیں وہ خدا کی عدالت بن کر آتے اور اپنی قوم کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے یہ پیغمبر اپنے پروردگار کے میثاق پر قائم رہتے ہیں تو اس کی جزا، اور اس سے انحراف کرتے ہیں تو اس کی سزا انہیں دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ یعنی وہ خود بھی خدا کی عدالت کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا ہے قرآن مجید میں کہ تم اس منصب پر فائز ہو، میرے ساتھ تمہارا ایک عہد ہے، میثاق ہے، اگر تم پیغمبر کے طور پر ان ذمہ داریوں کو ٹھیک پورا کرو گے تو میں ساتھ کھڑا ہوں اور اس کے نتائج نکلیں گے، اور اگر تم خود اس سے انحراف کرو گے تو اس کی سزا میں دنیا میں دے دوں گا، تمہیں بھی دے دوں گا۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے سورہ حقہ کے آخر میں کہ بلو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ البطین، یعنی تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ پیغمبر اگر ہمارے ساتھ اپنے میثاق پر قائم نہ رہا اور اس نے کوئی بات اپنی طرف سے ملا دی تو یہ بچ جائے گا ہماری سزا سے، ہم اس کی رگے جان کاٹ لیں گے اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو۔ تو یہ صورتحال تو خود ان کی اپنی ذات میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی گویا ایک لحاظ سے شہادت، یا اگر معنوی طور پر دیکھیں تو نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے۔ ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر وہ حق پر قائم ہوں گے تو اپنے زمین کے نیچے سے کھائیں گے، آسمان سے رزق برسے گا، اللہ انہیں غلبہ عطا فرمائے گا، اور اگر وہ اس سے انحراف کریں گے تو اسی دنیا میں ان کے لیے رسوائی کا عذاب ہے۔ اس طرح گویا اس قوم کو بھی اور اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی دینونت کا، اپنی عدالت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا وجود لوگوں کے لیے ایک آیت الہی بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی بن جاتے ہیں وہ، جس کو آپ زمین پر چلتے پھرتے دیکھتے ہیں۔ معاف کیجیے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا وجود لوگوں کے لیے ایک آیت الہی بن جاتا ہے، اور وہ خدا کو گویا ان کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے دیکھتے، چلتے پھرتے اور عدالت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اسی چیز کو اگر آپ بائبل کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مختلف جگہوں پر کہ میں تمہارے رتھوں کے ساتھ چل رہا تھا، میں تمہارے لشکروں کے ساتھ چل رہا تھا، تم جب رات کے وقت پڑاؤ ڈال رہے تھے تو تمہارے ساتھ میں بھی وہاں موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مائیت کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا یہ ظہور ہو جاتا ہے سامنے۔ اس طریقے سے پیغمبر کا وجود محض ایک دائی کا وجود نہیں ہوتا، یا ایک مفکر کا وجود نہیں ہوتا، یا ایک فلسفی اور حکیم کا وجود نہیں ہوتا، وہ خدا کی مائیت کے ساتھ کھڑی ہوئی ایک شخصیت کا ظہور ہوتا ہے۔ یعنی اس کا پورا وجود، اس کے شب و روز، یہ جس طریقے سے وہ کہا ہے نا کہ گفتہ اللہ بود، اس کی زبان سے لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کی پوری شخصیت بھی گویا خدا کی مائیت کا نمونہ بن کے سامنے آتی ہے، ایک آیت الہی اللہ کی ایک نشانی بن جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا وجود لوگوں کے لیے ایک آیت الہی بن جاتا ہے، اور وہ خدا کو گویا ان کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے اور عدالت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. یعنی وہ نہیں چل پھر رہے ہوتے بلکہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا ان کے ساتھ چل پھر رہا ہے، اور وہ فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ خدا کر رہا ہے. قرآن مجید نے اس کی بعض تعبیریں بھی بڑی دل نواز اختیار کی ہیں. مثال کے طور پر جب میدان بدر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چند کنکر اٹھا کر مارے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ قرآن نے اس کو کیسے بیان کیا، ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ کنکر تم نے نہیں پھینکے تھے جب تم نے پھینکے تھے، یہ اللہ نے پھینکے تھے. اس موقع کے اوپر گویا مائیت الہی کا ظہور ہوا. بدر میں بھی آپ اگر قرآن مجید میں اس کی پوری داستان پڑھیں، خاص طور پر سورہ انفال میں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز متعین کر دی گئی تھی. اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہ یوم الفرقان ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، اس میں آج واضح ہو جائے گا کہ خدا کس کے ساتھ کھڑا ہے. آپ اگر تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس موقع پر یہ بنی اسماعیل یا جو عرب تھے، یہ سیدنا ابراہیم کی اولاد ہیں، تو ابو جہل نے بھی میدان بدر میں دعا کی، اللہ ہی سے دعا کی اور فتح و نصرت کی دعا کی. اس موقع پر یہ کہا ہے کہ پروردگار تو جس کے ساتھ ہے فاعل الغدات، کل تو اس کا فیصلہ کر دے. وہ فیصلہ پھر ہو گیا، یعنی معلوم ہو گیا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. تو یہ معاملات پے در پے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتے چلے جا رہے ہیں، خدا کی مائیت کا ظہور. یہی وہ چیز ہے جو ان کی قوموں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فیصلہ الہی کی بنیاد بن جاتی ہے. یعنی جب ان کی طرف سے پیغام بھی پہنچ جاتا ہے، اللہ کا کلام بھی لوگ ان کی زبان سے سن لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، یعنی گویا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر ہاتھ اٹھاتا ہے تو خدا کا ہاتھ اٹھتا ہے، پیغمبر قدم بڑھاتا ہے تو خدا کا قدم بڑھتا ہے، پیغمبر کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جاتا ہے تو جواب دینے کے لیے وہ موجود ہوتا ہے. تو آپ اگر سورہ انفال کو، سورہ آل عمران کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ وہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ 3000 فرشتوں کی بات کرتے ہیں، 5000 آ جائیں گے. اچھا، میدان میں اتر رہے ہیں لوگ تو اس موقع کے اوپر کہ ہم ان لوگوں کی پوریں اور ان لوگوں کی گردنیں تمہارے سامنے کر دیں گے. خود صحابہ کرام نے بارہا یہ بیان کیا ہے، جب اس طرح فتح و نصرت ہو جاتی ہے ان سے پوچھا جاتا ہے تو اس میں بڑی خوبصورت تعبیریں انہوں نے اختیار کی ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ جس طرح مچھلیوں کے ڈھیر پڑے ہوتے ہیں، ہم نے تو اس طرح مقتولوں کو پڑے دیکھا ہے. کسی نے مبارک دی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے تلوار اٹھائی نکل آئے، باقی سب معاملات تو وہ پروردگار خود کر رہا تھا. تو یہ صورتحال ہے جس میں گویا خدا کی مائیت کا ظہور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا ظہور ہو رہا ہے. پیچھے کون کھڑا ہے؟ کائنات کا پروردگار کھڑا ہے. یہ بات محض یعنی ایک دعا کے مستجاب ہونے کی طرح کی نہیں ہوتی، وہ تو عام انسانوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. گویا پورا کا پورا مشن، پورا کا پورا مقدمہ، وہ سب معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہی کی طرف سے ہے، خدا ہی لڑ رہا ہے اور خدا ہی اس کو فیصلے تک اور نتیجے تک پہنچا رہا ہے. جو ان کی قوموں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فیصلہ الہی کی بنیاد بن جاتی ہے. یہ فیصلہ الہی پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی پہلے مرحلے میں تو مائیت کا ظہور ہوا، اس کے بعد اس قوم کا فیصلہ دنیا میں ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یہ فیصلہ اس طریقے سے ہوا کہ پھر سورہ توبہ میں اعلان کر دیا گیا کہ اب ان کی تقدیر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، تمہارے پاس چونکہ قوت بھی ہے، تمہارے پاس اقتدار بھی ہے، اب تم ان کے اوپر خدا کا تازیانہ برساؤ گے. اور پھر دونوں سزاؤں کا اعلان کر دیا گیا کہ مشرکین میں سے کوئی بچنے نہیں پائے گا، اور اہل کتاب اب اس سرزمین میں مغلوب ہو کر ہاتھ سے جزیہ دے کر اپنے آپ کو پست رکھ کر ہی رہ سکیں گے، ورنہ انہیں بھی یہ چھوڑ دینا پڑے گی. تو ان کے لیے سزا کا اعلان. صحابہ کرام کے لیے کیا اعلان ہوا؟ میں نے بادشاہی تمہیں دے دی، یعنی زمین کی خلافت، زمین کی بادشاہی تمہارے سپرد کر دی گئی ہے. تو یہ گویا وہ فیصلہ الہی تھا جو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو اب دنیا کی معلوم تاریخ کا ایک ایسا واقعہ بن چکا ہے کہ کوئی اندھا ہی اس کو جھٹلاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو غلبہ عطا فرماتا اور ان کی دعوت کے منکرین پر اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے. تو یہ اس کی تفصیل ہے. یہاں ظاہر ہے کہ یہ ایک جزوی بحث ہے، تو میں نے محض اشارات کیے ہیں، بہت زیادہ تفصیلات نہیں بیان کی. قرآن مجید اس کو بطور اصول بیان کرتا ہے، سورہ یونس میں 47 آیت ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. تو یہ وہ آخری چیز ہے جو پیغمبروں کی معرفت کو بالکل اسی طرح سے ایک حقیقت بنا دیتی ہے جس طرح لیبارٹری میں ایک سائنسدان ایک چیز کو تجربے سے گزار کر لوگوں کے لیے حقیقت بنا دیتا ہے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.